السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
سرتاج عزیز اور بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان رواں ہفتے ملاقات متوقع۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی
نصابی کتاب میں بلوچ قوم سے متعلق متنازع مواد کی اشاعت پر پنجاب حکومت کا تحقیقات کا حکم، ناشر کی طرف سے تحریری معذرت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسداد پولیو مہم میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، پاکستانی عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو۔
مذہبی حلقوں کا دباؤ، حکومت پنجاب کا حقوق نسواں قانون میں ترمیم کا فیصلہ۔ مذہبی جماعتوں سے رابطے کے لیے سہ رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی 2 روزہ کانفرنس میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اجتماعی فتویٰ جاری۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں ترک سیکیورٹی عہدیداروں نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایک کرد جنگجو خاتون ان 2 خودکش حملہوروں میں شامل تھی جنہوں نے اتوار کے روز انکارہ میں مہلک حملہ کیا۔ اس کار بم دھماکے میں 37 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہو گئے تھے۔ اس ہفتے نیپال میں سارک ممالک کا وزارتی اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے دوران پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان ملاقات کی توقع کی جا رہی ہے۔ عشرت سلیم مزید تفصیلات کے ساتھ۔
نیپال کے شہر پوخارا میں رواں ہفتے جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کے وزارتی سطح کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز اور بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کی ملاقات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے اس حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کے بارے میں پیر کو ایک بیان میں کہا کہ سرتاج عزیز اجلاس کے موقع پر سارک ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے اور وزیر اعظم کی طرف سے ان ممالک کے سربراہوں کے لیے اس برس پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے 19ویں سارک سربراہ اجلاس کا دعوت نامہ پہنچائیں گے۔ تاہم سرتاج عزیز اور سشما سوراج کی ممکنہ ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسی ملاقاتیں بہت رسمی ہوتی ہیں۔
سارک کی مارجن پہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں مجھے ان کا اچھی طرح پتہ ہے۔ یونائٹیڈ نیشنز کے مارجن پہ، جنرل اسمبلی کے مارجن پہ جتنی میٹنگز ہوتی ہیں، بائیلیٹرل جن کو کہا جاتا ہے، مجھے ان کی بھی حقیقت پتہ ہے۔ اور یہ ایک رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ایک ملاقات کا موقع کسی بھی بہانے سے ہو وہ خوش آئند ہوتا ہے، چاہے کسی مقصد کے لیے ہو۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جنوری کے وسط میں خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات متوقع تھے، مگر پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ایک اڈے پر حملے کے بعد انہیں مؤخر کر دیا گیا تھا۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد پر عائد کیا تھا اور پاکستان اس سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہے۔ سیکرٹری سطح کے مذاکرات میں توقع تھی کہ دونوں ممالک آنے والی ملاقاتوں کا ایجنڈا اور تاریخیں طے کریں گے، جن میں کشمیر اور سیاچین سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل کے لیے مذاکرات کیے جانے تھے۔ اگرچہ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات منسوخ نہیں کیے گئے اور وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، مگر تاحال ان کی کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آ سکی۔ رواں ماہ کے اواخر میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم ایک جوہری کانفرنس میں شرکت کے لیے واشنگٹن جائیں گے۔ ذرائع ابلاغ میں ان دونوں کی ممکنہ ملاقات کے حوالے سے بھی کیا سرائیاں جاری ہیں، مگر سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں شائع ہونے والی سوشیالوجی آف پاکستان یا عمرانیات پاکستان نامی ایک کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس میں بلوچ قوم کے بارے میں توہین آمیز مندرجات شامل ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے اس کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس متنازع کتاب کے بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
صوبہ پنجاب کی حکومت نے عمرانیات پاکستان نامی ایک کتاب میں بلوچ عوام کے حوالے سے نامناسب مواد کی اشاعت کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے اس سلسلے میں 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ واضح ہے کہ پنجاب میں بعض تعلیمی اداروں میں 12ویں جماعت میں پڑھائی جانے والی اس کتاب کے ناشر کی طرف سے اتوار کو بلوچ قوم سے معذرت کی گئی تھی، اور قومی سطح پر شائع ہونے والے ایک اخبار میں اس حوالے سے ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا۔ عبدالحمید تگا کی لکھی ہوئی کتاب سوشیالوجی آف پاکستان یا عمرانیات پاکستان کے بارے میں اس وقت ایک تنازع کھڑا ہوا جب مذکورہ کتاب میں بلوچ عوام کے بارے میں شامل متنازع تحریر سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے اس معاملے کی باز گشت پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی سنائی دی، جب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینٹ کے رکن میر کبیر نے یہ معاملہ اٹھایا۔ کتاب میں بلوچ قوم کو غیر مہذب کہا گیا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذکورہ کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے منظور شدہ نہیں، لیکن ان کے بقول تحقیقات کے بعد ہی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ قوم سے متعلق متنازع مواد والی کتاب کی تمام کاپیاں دکانوں سے اٹھا لی گئی ہیں۔ ناشر عبدالحمید تگا اینڈ سنز کی طرف سے اخبار میں شائع ہونے والے اشتہار میں کہا گیا کہ مصنف پروفیسر عبدالحمید 15 سال قبل 2001 میں وفات پا چکے ہیں۔ اشتہار میں کہا گیا کہ مذکورہ کتاب میں بلوچ کے لغوی معنی فارسی کی ڈکشنری کے حوالے سے شائع ہوئے ہیں جو قابل اعتراض مفہوم کے حامل ہیں، لیکن جو ہی یہ معاملہ کتاب شائع کرنے والی کمپنی کی انتظامیہ کے نوٹس میں آیا تو کتابیں مارکیٹ سے واپس اٹھا لی گئیں اور مشتبہ الفاظ نکال کر کتاب کا دوبارہ ایڈیشن شائع کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اپنی 2 روزہ کانفرنس کے اہتمام پر ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں داعش کو دہشت گرد اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ کل ہند کانفرنس کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف متعدد علماء اور مفتیوں کے دستخط سے ایک اجتماعی فتویٰ جاری کیا اور ان کی کارروائیوں کو غیر اسلامی قرار دیا۔ فتویٰ میں ان تنظیموں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یہ فتویٰ جمعیت اہل حدیث ہند کی 33ویں آل انڈیا کانفرنس میں، جو کہ رام لیلا میدان میں منعقد ہوئی، جاری کیا گیا۔ اسے انگریزی، اردو اور ہندی میں شائع ہونے والے جمعیت کے ترجمان رسالوں میں بھی شامل کیا گیا۔ ان رسالوں کا کانفرنس کے دوران اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس موقع پر ملک بھر سے آئے سرکردہ علماء، ائمہ اور مفتیوں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ داعش اور اس قسم کی دیگر تنظیموں کی حمایت کرنا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ انسانیت کے فروغ اور پرامن معاشرے کے قیام میں ائمہ مساجد کے رول کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی گئی کہ وہ ایسے نوجوانوں کو جو داعش کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں روکیں اور ان کی ذہن سازی کریں۔ گزشتہ سال بھی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا اصغر امام مہدی سلفی نے کہا کہ ان کی جماعت دنیا میں پھیل رہی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے اور داعش کی سرگرمیوں کو غیر اسلامی قرار دیتی ہے۔
اہل حدیث ہند نے اسی آتنکواد کو جو دنیا میں پھیل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی کبھی کبھی چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی ہیں، فتویٰ ہم نے پہلے بھی 6 سال پہلے بھی جاری کیا تھا دہشت گردی کے خلاف، 1.5 سال پہلے کیا تھا خاص طور پر داعش کے خلاف، اور اسی فتویٰ کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے۔ فتویٰ مطلب ساموہک فتویٰ ہے، اجتماعی فتویٰ ہے۔
مولانا اصغر سلفی نے مزید کہا کہ اگرچہ داعش کی طرف سے نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بھارت میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ داعش نے اپنی کارستانیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مصری سفارت خانے کے ایک اہلکار محمد احمد قاضی نے کہا کہ اسلام تمام قسم کی دہشت گردی کی مذمت اور مخالفت کرتا ہے، نوجوانوں تک صحیح اسلام پہنچانے میں ائمہ مساجد اہم رول ادا کر سکتے ہیں، موجودہ ماحول میں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے صدر مولانا عمر الیاسی نے کہا کہ آج اس قسم کی مزید کانفرنسوں اور اجلاسوں کے انعقاد کی ضرورت ہے تاکہ لوگ داعش جیسی سرگرمیوں سے گمراہ نہ ہوں۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں ملک و بیرون ملک سے بڑی تعداد میں علماء، مفتی اور اماموں نے شرکت کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شدت پسند گروپ داعش کے ایک رکن نے سنجار کے علاقے میں کرد پیشمرگہ فورسز کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عراق میں کرد پیشمرگہ کمانڈر سرباز حمامین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس کی فورسز نے پیر کے روز گشت کے دوران مشتبہ شخص کا پتہ چلایا. امین نے مزید کہا کہ مشتبہ شخص نے بتایا کہ اس کا باپ فلسطینی تھا اور اس کی ماں عراقی تھی اور موصل سے تھا. مشتبہ شخص کی ورجینیا ریاست کے ڈرائیونگ لائسنس پر تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نام محمد جمال ہویس ہے. واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ ہم ان اطلاعات سے آگاہ ہیں کہ ایک امریکی شہری جو مبینہ طور پر داعش کے لیے لڑ رہا تھا شمالی عراق میں پیشمرگہ فورسز کے ہاتھوں پکڑا گیا. اہم خبر کی تصدیق کے لیے عراقی اور کردش عہدیداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ترک سیکیورٹی عہدیداروں نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایک کرد جنگجو خاتون ان دو خودکش حملہوروں میں شامل تھی جنہوں نے اتوار کے روز انکرا میں مہلک حملہ کیا. حکام نے اس عورت کا نام نہیں بتایا لیکن کہا کہ وہ 1992 میں پیدا ہوئی اور ترک مشرقی شہر کارس میں رہی اور سن 2013 میں کلدم کردستان ورکرز پارٹی میں شامل ہو گئی. اتوار کے روز ترکی کے دارالحکومت انکرا میں ہونے والے حملے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اس بارے میں ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
اتوار کے روز انکرا میں ہونے والے بم دھماکے کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے. یہ دھماکہ انکرا کے اس علاقے میں ہوا جو نہ صرف سفارت خانوں اور سرکاری دفاتر کے قریب تھا بلکہ یہاں پر ایک بازار بھی تھا اور بسوں کا ایک بہت بڑا اڈا بھی. حکام کے مطابق کزی لے اسکوائر میں ایک بس اسٹاپ کے قریب یہ کار بم دھماکہ کیا گیا. اس کے نتیجے میں 37 افراد ہلاک اور 125 سے زیادہ زخمی ہوئے. حالیہ چند مہینوں میں انکرا میں متعدد بم دھماکے ہو چکے ہیں. انکرا میں فروری کے مہینے میں کار بم دھماکہ کیا گیا جس میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے تھے. ترکی کی حکومت نے اس حملے کا ذمہ دار ایک شامی شہری کو ٹھہرایا تھا جس کا تعلق ایک کرد ملیشیا گروپ سے ہے. ترکی کے وزیر داخلہ افقان علا کہتے ہیں
بس بو ترورس سالدرلارلا شو آندا یورتتیمز.
ترکی کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ذریعے ہم اپنے ملک میں قیام امن اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں اور ان کوششوں کو ہر صورت میں جاری رکھا جائے گا. ترکی کی حکومت کلدم کردستان ورکرز پارٹی یعنی پی کے 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 خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. یہ پارٹی گزشتہ 30 برسوں سے جنوب مشرقی ترکی میں کرد خود مختار علاقے کے حصول کے لیے گوریلا جنگ کر رہی ہے. دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ نے بھی ترکی کو ہدف بنا رکھا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں انکرا میں ہونے والی ایک امن ریلی پر اس نے مبینہ طور پر حملہ کیا تھا اور اس میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. اتوار کے روز ہونے والے اس حملے سے دو روز قبل امریکی سفارت خانے نے سیکیورٹی کے بارے میں انتباہ کیا تھا جس میں وسطی انکرا میں امکانی حملے کے خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. امریکہ نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیٹو کے اتحادی ملک ترکی کی ہر طرح سے مدد کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے شام کے لیے نمائندے سٹیفن دی مستورا نے اتوار کے روز جنیوا میں امن بات چیت کے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے اور انتباہ جاری کیا ہے کہ مذاکرات کا واحد حل ایسی بدترین جنگ ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوئی. اجلاس سے پہلے شامی حکومت کے وفد سے باتیں کرتے ہوئے دی مستورا نے کہا کہ یہ اب شامی عوام پر ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور اقوام متحدہ ان کی ضرور مدد کرے گا. انہوں نے کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ بالواسطہ بات چیت ہر فریق کے ساتھ 10 روز تک کی جائے اور ایک وقفے کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور اپریل کے شروع میں ہو اور اس کے بعد اگلا دور ہو. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ عمل کم از کم امن راستے کا تعین کرے گا. مزید تفصیلات جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجہ جلانی کی اس رپورٹ میں.
شام کے متحارب دھڑے براہ راست بات چیت کرنے سے انکار کر رہے ہیں. اس لیے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا کے توسط سے ان نمائندوں کے درمیان بات چیت اور رابطہ رہے گا. ڈی مستورا کہتے ہیں کہ وہ حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں کے ساتھ ٹھوس امور پر تبادلہ خیال کو اپنی کوششوں میں حارج نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا محور شام کا نظم و نسق چلانے کے نئے طریقوں، نئے آئین اور بقول ان کے تمام مسائل کی جڑ یعنی آئندہ 18 ماہ میں عبوری حکومت منتخب کرنے کے منصوبے ہوں گے. اس سے پہلے ہونے والے مذاکرات شام کے صدر بشار الاسد کے مستقبل کا تعین کرنے کے مسئلے پر ختم ہو گئے تھے۔ حکومت نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں انتخابات کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسد کی حیثیت کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جبکہ حزب اختلاف نئی حکومت میں بشار الاسد کی کسی بھی طور شمولیت سے انکار کرتی ہے۔ ڈیمستورا نے اس پر کوئی تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیسے مسائل سامنے آنے کا امکان ہے۔
If during these talks and in the next rounds we will see no notice of any willingness to negotiate,
کہتے ہیں کہ اگر ان مذاکرات یا پھر بات چیت کے اگلے ادوار میں ہم بات چیت کے لیے آمادگی نہ دیکھیں اور انہیں امید ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، تو پھر یہ معاملہ ان لوگوں کے پاس واپس لایا جائے گا جو اپنا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور وہ روسی وفاق، امریکہ اور انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ کے شریک چیئر پرسنز اور سلامتی کونسل ہے۔ ڈی مستورا کہتے ہیں کہ ان مذاکرات کو سود مند ثابت ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا خوفناک نتیجہ نکلا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 65 لاکھ سے زائد ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں، جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے، جبکہ 30 لاکھ افراد ہمسایہ ملکوں میں پناہ گزینوں کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈی مستورا کہتے ہیں کہ اس وقت ہونے والے یہ مذاکرات کسی حل کی واحد امید ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں اور کوئی پلان بی بھی نہیں۔
Well, as far as I know, the only plan B available is return.
ڈی مستورا کہتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں پلان بی تو صرف جنگ کی طرف واپسی ہے، اور ایک ایسی جنگ جو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک ہوگی۔ ڈی مستورا کہتے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ مذاکرات کا یہ حالیہ دور 24 مارچ کو ختم ہوگا اور پھر 7 سے 10 روز کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں مذاکرات کے 3 ادوار ہوں گے اور اس وقت تک کوئی نہ کوئی سمجھوتا طے ہو جائے گا، لیکن امن کے لیے واضح لائعمل ہونا چاہیے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی صدر براک اوباما نے پیر کے روز واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ میں چیف آف مشن کانفرنس کا دورہ کیا۔ یہ کانفرنس دنیا بھر سے اعلی سفارتکاروں کا ایک اجتماع ہے۔ صدر نے اس موقع پر وزیر خارجہ کیری کی خدمات کو سراہا۔ صدر نے ایران کے جوہری معاہدے، پیرس میں موسم کی تبدیلی کے معاہدے اور کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات کی تشکیل نو کے ضمن میں کیری کے کام کو سراہا۔ صدر نے اس موقع پر کہا،
What a historic day it was when John reopened our embassy in Havana. And next week I look forward to being the first U.S. president to visit Cuba in nearly 90 years without a battleship.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنا تاریخی دن تھا جب جان کیری نے ہوانا میں ہمارے سفارت خانے کو دوبارہ کھولا، اور اگلے ہفتے میں گزشتہ 90 برسوں میں میں پہلا امریکی صدر ہوں گا جو بغیر کسی کشیدگی کے کیوبا کا دورہ کروں گا۔ صدر براک اوباما 1928 کا حوالہ دے رہے تھے جب صدر کیلون کالج نے کیوبا کا دورہ کیا تھا، جنہوں نے لڑائی کے دوران اس جزیرے کا دورہ کیا۔ مغربی افریقہ کے ملک آئیوری کوسٹ کے ایک معروف سیاحتی قصبے کے ساحل پر مسلح افراد کے حملے میں 4 یورپی سیاحوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 33 زخمی ہیں۔ حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ آئیوری کوسٹ کے معاشی مرکز اور سب سے بڑے شہر آبیدجان سے 40 کلومیٹر مشرق میں واقع قصبے گرینڈ بسام میں اتوار کو پیش آیا۔ آئیوری کوسٹ میں اقتصادی مرکز آبیدجان سے باہر سیاحوں پر اتوار کے روز کا ہلاکت خیز حملہ ملک کا پہلا دہشت گرد حملہ تھا۔ اس حملے میں 14 شہری ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 2 فوجی اور 6 حملہ آور بھی مارے گئے۔ آبیدجان سے ایملی لوک کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ پیر کے روز آبیدجان کی سڑکوں پر معمول کی افراتفری کا عالم ہے، لیکن معمولات زندگی ابھی بھی متاثر ہے۔ آبیدجان کے ایک رہائشی یوانگی کا کہنا ہے کہ ہم نفسیاتی دباؤ میں ہیں اور یہ شدید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آبیدجان بھی آئیں۔ ایک مقامی اخبار نے ایک سرخی میں اسے خون ریزی کہا ہے۔ ایک دوسری سرخی میں لکھا ہے، ہم سب گرینڈ بسام ہیں۔ ساحلی قصبہ گرینڈ بسام آبیدجان سے 40 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ جنگجو دھاڑا عکیم نے مقامی نیوز سائٹ ساحلیاں کو بھیجے گئے ایک چھوٹے سے پیغام میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے عکیم سہارا صحرا کے شمال میں ابتدائی طور پر کارروائیاں کرتا تھا، لیکن مغربی افریقہ بماکو اور اوگادگو میں پرتعیش ہوٹلوں پر حالیہ بم دھماکوں کے بعد ہائی الرٹ پر ہے۔ ساحلی تفریحی مقام گرینڈ بسام غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں میں بھی خاصا مقبول ہے۔
Le mode opératoire semble, on pense qu'il a changé. Il vise plus les Européens.
عابد جان کے ایک رہائشی ہگیز قومی کا کہنا ہے کہ یہ گروپ اب صرف غیر ملکیوں کو ہی نشانہ نہیں بنا رہا ہے، یہ ہر ایک کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو تشویش ہے۔ 14 ہلاک ہونے والوں میں اب تک صرف 2 کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ غیر ملکی تھے۔ عابد جان میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ حملہ ایک دھچکے کی طرح ہے، لیکن حیران کن نہیں ہے۔ ایک مقامی رہائشی اداما کونی کہتے ہیں کہ خطے میں آئیوری کوسٹ کی سیاسی اور اقتصادی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی حیران کن نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آخر کار ایسا ہوگا، صرف یہ نہیں معلوم تھا کہ کب اور کہاں۔ رولینڈ گینا سڑک پر چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور یہی اس کا بہترین حل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں پہلے ہی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی مزید ضرورت ہے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ خوف کے باوجود مقامی رہائشی سٹیفن تانو کا کہنا ہے کہ وہ اپنی طرز زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہوں پر جانا نہیں چھوڑوں گا جہاں پر بھیڑ ہو، کیونکہ ہمیں ہر روز اس خطرے کے ساتھ جینا چاہیے۔ یہ تھے سٹیفن تانو کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے دہلی میں جمعیت کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ برسر اقتدار جماعت کے ارکان پارلیمنٹ اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اقلیتوں کے سلسلے میں اپنی پالیسی واضح کرے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں قمر عباس جعفری۔
دیکھیے، یہ الزام بہت ہی بے بنیاد ہے اور میں اس کو سرے سے خارج کرتا ہوں اور یہ واقعتا سے بہت دور ہے، اور یہ مدنی صاحب کوئی مسلمانوں کے رہنما نہیں ہے۔ مودی جی کی سرکار سب کے لیے کام کر رہی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ ہماری جو پراتھمکتا ہے وہ 125 کروڑ بھارتیہ جنتا ہے۔
جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو پارٹی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں انہوں نے الزام لگایا کہ مودی گورنمنٹ خاموش ہے، آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، ستا جو ہے، شاسن جو ہے، قانون سے چلتا ہے، کسی کے بیانات سے کوئی شاسن نہیں چلتا ہے۔ ہماری 20 مہینے کی سرکار ہے۔ آپ ایک ہم کو ایسا کوئی ادھارن بتا دیں جہاں ہماری سرکار نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہو۔ یہ صرف مودی سرکار کو بدنام کرنے کی ایک شڑیتر ہے، کانسپریسی ہے، کیونکہ یہ لوگ غریب کے اتھان کی جو سرکار ہے جس میں اس کو پچا نہیں پا رہے، ہم نے بھرشٹاچار جڑ سے سماپت کیا ہے۔ تو یہ الزامات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ یہاں پر الزام اگر کوئی بیان بازی کر رہا ہے، اس کا کوئی بیان کا اثر سرکار کے کام پر نہیں پڑتا ہے۔
ڈاکٹر منیش کمار صاحب، آپ نے دونوں کو سنا، جمعیت علماء ہند کے صدر کو بھی سنا اور شرما صاحب کو سنا، بحث ایک تجزیہ کار، ایکسپرٹ، کہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
تو یہ مسئلہ جو ہے، یہ بیسیکلی یہ پولیٹیکل ریان کا ہی ہے کہ راجنیتی کا جو ابھی جو منظر ہے، ابھی جو ہندوستان میں جو موسم ہے، ابھی دیکھیے ہندوستان میں 5 راجیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں، 4-5 اسٹیٹس، جس میں 3 جو سب سے بڑے اسٹیٹس ہیں، کیرل، بنگال اور آسام۔ ان راجیوں میں سب سے یہ سمجھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسئلہ پورا ہے کیا، کہ اسم کے اندر میں 34% مسلم پاپولیشن ہے، بنگال کے اندر 27% ہے، اور آپ کا جو کیرل ہے، کیرل کے اندر میں بھی 26% کے آس پاس مسلم پاپولیشن ہے۔ اور یہ ہر جگہ پہ جو کانگریس پارٹی جو ہے، جیسے یہ بنگال ہے، بنگال میں ٹریڈیشنلی یہ ووٹ جو ہے کمیونسٹ پارٹی کو ملا کرتا تھا، مسلمانوں کا جو ووٹ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے پاس ہوتا تھا، اس بار کانگریس پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی مل کر کے چناؤ لڑ رہی ہے، لیکن جو مسلم ووٹرز جو یہاں کے ہیں وہ کانگریس اور کمیونسٹ کے ساتھ نہیں جا کر کے ممتا بنرجی کے ساتھ ہیں۔ بی جے پی کو ووٹ وہاں نہیں ملنے والا ہے مسلمانوں کا، یا اس طرح کی جو شریکانت شرما جی نے جو سارے جو یوجنائیں جو بتائی، اس کا لابھ وہاں پہ بنگال میں نہیں ملنے والا، نہ ہی کیرلا میں ملنے والا ہے، اور نہ ہی ان کو وہاں آسن کے اندر ملنے والا ہے۔ لیکن جو پولرائزیشن ہونا ہے، ये जो है वो इस डिबेट पे होना है जो अभी दिल्ली के अंदर में और मीडिया के अंदर चल रहा है, कि जैसे वो जेएनयू का जो मसला हो गया, जैसे विमला का मसला हो गया, जैसे अभी इस तरह की जो बातें जो हो रही है, जैसे आपका यूपी में गौ मांस खाने पे के ऊपर जो एक घटना हो गई थी, किसी को मार दिया गया था, तो दंगों, ये जो एक पोलराइजेशन का जो मसला जो है हिंदुस्तान में वो चल रहा है। और इसी के तहत आप ये देखिए कि जमीयत उलमा हिंद, ऐसा नहीं है कि श्रीकांत शर्मा जी जो ने जो कहा कि जो मुसलमानों को वो रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो देवबंद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा पिलर है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग मानते भी हैं। वोट किसको करेंगे, वो नहीं, वो वोटर्स जो है, मुस्लिम वोटर्स जो है वो मौलानाओं के कहने पर हिंदुस्तान में वोट नहीं देते, लेकिन वो एक रहनुमा है, एक फोर्स है जो इन्फ्लुएंसियल तो है अपने हिसाब से। तो ये बेसिकली ये हिंदुस्तान में जो चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले जो बवाला मचता है, ये उसी का एक जो है कि हिस्सा है।
श्रीकांत शर्मा साहब की ये जो शिकायतें हैं, जो बात कही जा रही है, इसके इजाले के लिए आप लोग कोई इकदाम कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से?
देखिए बिल्कुल, हमारी बातचीत सबसे होती है और हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं जो सबके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो व्यक्ति है जिसको सिर्फ राजनीति करनी है वो तो राजनीति करेगा। एक एक कॉन्स्पिरेसी है सरकार को बदनाम करने की, मोदी सरकार को।
खबर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुदस्सिर मंजर। दुनिया में कारसाजी की सनत शायद सबसे बड़ी सनत है। इस सनत में नया रुझान ऐसी कारें बनाने का है जो न सिर्फ तेल पर इन्हिसार कम करें बल्कि माहौलियात के लिए भी नुकसानदेह ना हो, और इसका नतीजा यह है कि अब ऐसी कारें बनाने की टेक्नोलॉजी छोटी कंपनियों तक भी पहुँच रही है। अब बरतानिया के शहर वेल्स में एक ऐसी कार तैयार की जा रही है जो 2018 में दस्तयाब होगी, जो बिजली या हाइड्रोजन सेल्स के जरिए दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी इस्तेमाल करने वाली मौजूदा कारों से मुमासिल होगी, मगर इसकी कीमत ऐसी मौजूदा कारों के मुकाबले में कम होगी। और ये कोशिश वेल्स की एक छोटी कारसाज कंपनी रिवर सिंपल कर रही है। ये कंपनी रासा नामी एक टू सीटर कार बना रही है जो सन 2018 में दस्तयाब तो हो जाएगी, मगर इसके लिए आपको पहले ऑर्डर देना होगा। इस कार में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाएगी जो हवा से ऑक्सीजन लेकर बिजली पैदा करेगी, और इसके नतीजे में अखराज सिर्फ आबी बुखारात को होगा जो फजा के लिए, माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं है। डॉक्टर क्रिस्टोफर मेजर इंपीरियल कॉलेज लंदन में केमिकल इंजीनियर हैं।
If you're looking at hydrogen, this allows us a very, very long range in comparison to batteries. So here, when we are using hydrogen normal cars, we can reach ranges.
अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो इसकी बैटरियां बहुत फासले तक चलती हैं। चुनांचे जब हम हाइड्रोजन कारें इस्तेमाल करते हैं तो हम आम पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल से चलने वाली कारों जितना ही फासला हासिल कर सकते हैं, यानी तकरीबन 600 या 700 किलोमीटर। रासा नामी कार के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1.5 किलोग्राम हाइड्रोजन के जरिए तकरीबन 480 किलोमीटर तक सफर कर सकेगी, जबकि इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा भी हो। मगर इस तरह की कारों के लिए जरूरी है कि उन्हें दोबारा चार्ज करने के स्टेशन भी कसरत से कायम किए जाएं। ऑटो कार नामी जरीदे के एडिटर डेरन मॉस कहते हैं,
As with all these things, it's a lack of infrastructure. The government's pledged to build 12 more fueling stations, but if you think about how many petrol stations there are across the UK, and
in tamam baaton ke saath ek bunyadi dhanche ki bhi kami hai. Hukumat ne vaada kiya hai ki fuel cell se chalne wali karon ke liye 12 station qaim kiye jayenge. Magar aap gaur kijiye to pure Britania mein petrol ke hazaron station hain. To ye tadad to aate mein namak ke barabar hai. America aur Britania mein बैटरी से चलने वाली कारों के चार्जिंग स्टेशंस की तादाद बढ़ रही है, तो फ्यूल सेल कारें बनाने वालों को भी उम्मीद है कि उनकी कारों के लिए भी पंप दस्तयाब होंगे। मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
तो हुआ है क्या ना?
भाई कुछ तो कहिए ना।
कहो ना कहो।
कुछ तो चाहो।
कम में बुझ ना।
कुछ कहिए ना।
लखो से हुआ या। कहो ना कहो। ओ कोशे ताको।
अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें, हमारे माहिरीन आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक पेश किया जाता है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकती हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0800 777 899। ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ خواتین تحفظ بل 2015 میں مناسب ترمیم کی جائیں۔ اس سلسلے میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو مذہبی رہنماؤں کے اس قانون کے بارے میں بات چیت کرے گی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کی روک تھام کی غرض سے پنجاب اسمبلی میں منظور ہونے والے حقوق نسواں کے قانون کے خلاف مذہبی حلقوں کی طرف سے آنے والے مسلسل دباؤ کے بعد حکومت پنجاب نے اس قانون میں ترمیم کے حوالے سے مذہبی جماعتوں سے رابطے کے لیے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پیر کے روز میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا،
ہمارے علماء اکرام کو بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو وومن پروٹیکشن بل ہے اس میں امینڈمنٹ کریں گے۔
اتوار کے روز لاہور میں مختلف مذہبی گروپوں کے زیر اہتمام دفاع اسلام علماء کنونشن منعقد ہوا تھا، جس میں مقررین نے حقوق نسواں بل کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی تھی کہ یہ غیر شرعی ہے، اور مطالبہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت اس قانون کو واپس لے، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی تھی کہ اس قانون کے خلاف عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ آخر چاہتے کیا ہیں؟
تو کیا پھر یہ عورتوں کے چہروں پہ جو ہے وہ تضاد پھینکا جانا چاہیے، ان کی ہڈیاں توڑی جانی چاہیے، قتل ہونے چاہیے؟
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اگرچہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، مگر وہ اس بل کی مخالفت میں آگے آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم کے بجائے اس قانون کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ پیر کے روز مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم پاکستان نے اس معاملے پر مشاورت کے لیے ملاقات کرنے کا پیغام دیا ہے، تاکہ مذہبی حلقوں کے اس ضمن میں تحفظات دور کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی رائے لی جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان کا میڈیا سے گفتگو میں پیر کے روز کہنا تھا کہ وہ 1 روز بعد منصورہ لاہور میں ہونے والے مذہبی جماعتوں کے کنونشن میں اس معاملے پر کوئی حتمی موقف قائم کریں گے۔ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اس اجتماع میں متوقع طور پر مذہبی جماعتیں ماضی کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل جیسے مذہبی جماعتوں کے کسی اتحاد کے قیام کا اعلان بھی کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظر میں اس وقت مذہبی جماعتوں کے اتحاد کا اعلان مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، جو اس وقت ملک میں بظاہر ایک لبرل سوچ کو بڑھاوا دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مذہبی گروپوں کے دباؤ میں پنجاب حکومت حقوق نسواں بل کے معاملے میں واضح طور پر پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے۔ معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا،
دیکھیے اس وقت لگتا تو یہی ہے کہ ویمن پروٹیکشن بل میں کوئی وہ چینج لانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا سپورٹ بیس ہے بنیادی طور پر وہ زیادہ تر رائٹ ونگ اسلامسٹ ہے، جو اس پہ اعتراضات کر رہا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی کمپرومائز کر لیں الیکٹورل کنسیڈریشن کی وجہ سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سپورٹ بیس ہے یا ان کو خوش کرنا ہے تو پہلے جو لا لائے تھے اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے یہ لا لے آئے جس پہ یہ لوگ ناراض ہوئے؟ لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی لبرل پروجیکشن ہو پارٹی کی، لیکن دوسری طرف انہیں اپنے ووٹوں کا بھی فکر ہوتا ہے، تو جو کنزرویٹو ونگ ہے میرا خیال ہے وہ دوبارہ ہمیں مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پی ایم ایل.
خواتین کے حقوق کے لیے قائم کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2013 میں صرف صوبہ پنجاب ہی میں عورتوں کے خلاف تشدد کے 5,800 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ پورے ملک میں ایسے کیسز کا 74% بنتا ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
کراچی کی سیاسی جماعت متحدہ قومی محاذ میں شامل ہونے والے لیڈروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مصطفیٰ کمال کی نئی جماعت میں ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما رضا ہارون نے شمولیت اختیار کر لی ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور سابق رہنما رضا ہارون مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں. پیر کو کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رضا ہارون نے بھی متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
کون سا ایسا ایم کیو ایم کا رہنما یہاں کا وہاں کا سب کا، یہ تو سب سب کا ہو گیا، کون سا ایسا ایم کیو ایم کا رہنما نہیں جس نے آپ لوگوں سے، میں کسی اور کو تو چھوڑ دیں، مجھ سے تو چھوڑ دیں، آپ سے کھڑے ہو کر یہ باتیں نہ کی ہوں جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. پاکستان کی کوئی اسمبلی ایسی نہیں ہے جہاں سے ان کے خلاف قرارداد نہ پاس ہو گئی.
کوشش کے باوجود اس معاملے پر متحدہ قومی موومنٹ کا موقف حاصل نہ ہو سکا، لیکن ایم کیو ایم اب تک اس صورتحال کو اپنے خلاف سازش کہتی آئی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 مارچ کو کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے تقریباً 3 سال بعد ملک واپس آ کر متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایم کیو ایم چھوڑ کر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا. اگلے دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے سابق سینئر رہنما، سابق وزیر اور ممبر سندھ اسمبلی ڈاکٹر صغیر احمد سمیت مزید 3 رہنماؤں نے ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی. تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک نیا تجربہ ہے جو وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ اس کا آغاز گزشتہ سال اس وقت ہوا جب ایم کیو ایم کے مرکز پہ چھاپہ مارا گیا، اور اب اس کا ایک نیا مرحلہ ہے جس میں ایم کیو ایم کے اندر منحرفین کے گروپ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے پہلی دفعہ الطاف حسین کو چیلنج کیا ہے، اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس عسکری فورس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کے ساتھ اس طرح ڈیل کر سکے جیسے 91 میں انہوں نے آفاق عامر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، اور ان کی شاید یہ کوشش ہے کہ الطاف حسین اور عوام کے درمیان رابطے کمزور پڑ جائے.
پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری دیکھی گئی ہے، اور شہر میں سیاسی اور دیگر سرگرمیاں جاری ہیں. ایک طرف صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں صفائی مہم اور عوامی رابطہ مہم میں مصروف ہے، تو دوسری طرف مصطفیٰ کمال کی نئی سیاسی جماعت تنظیم سازی میں مصروف ہے. مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی نئی جماعت کا اب تک کوئی نام منظر عام پر نہیں آیا ہے. بتایا گیا ہے کہ 23 مارچ کو اہم اعلانات کیے جائیں گے جس میں پارٹی کا نام بھی متوقع ہے، جبکہ اپریل کے وسط میں کراچی میں مزار قائد کے سامنے جلسہ عام کا بھی اعلان کیا گیا ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی مہم میں افغان حکام تعاون کر رہے ہیں، اور بلوچستان کی سرحد سے منسلک دونوں ملکوں کے علاقوں میں یہ مہم باہمی تعاون کے ساتھ کامیابی سے جاری ہے. کوئٹہ سے مزید تفصیلات کے ساتھ ستار کاکڑ.
بلوچستان میں انسداد پولیو مرکز کے رابطہ کار ڈاکٹر سیف الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے تعاون کر رہے ہیں. ڈاکٹر سیف الرحمان نے بتایا کہ بلوچستان کے کئی اضلاع بشمول چاغی، نوشکی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، پشین اور ژوب کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں. ان کے بقول پاکستان اور افغانستان کے سرحدی اضلاع میں بسنے والے لوگ روزانہ بڑی تعداد میں ایک سے دوسری جانب سفر کرتے ہیں، جس سے پولیو وائرس منتقل ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر سیف الرحمان کے بقول اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک نے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا تھا.
ہم نے ایک کلوز کوارڈینیشن کا نظام مربوط نظام ہم نے تشکیل دیا, جس میں ہم نے ہر ہفتے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں ان سے, اور ہر مہینے ضلعی سطح پر ہم میٹنگ کرتے ہیں, اور ہر تین مہینے پہ صوبائی سطح پر ہم میٹنگ کرتے ہیں, اور ہر چھ مہینے کے بعد نیشنل لیول پہ ہم ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. اس میں ہم اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. خاص طور پہ جو ہماری گزارشات تھیں وہ یہ تھیں کہ جو کمپین ہیں دونوں طرف وہ سنکرونائزڈ ہونی چاہیے, ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی امیونٹی بہتر ہو.
ان کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب دونوں ممالک بیک وقت اس مرض کے خلاف نہ صرف مہم چلائیں بلکہ ایک دوسرے سے مکمل تعاون بھی کریں. پاکستان میں خاص طور بلوچستان کے بعض علاقوں میں انسداد پولیو مہم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ والدین کی طرف سے بچوں کو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار ہے. ڈاکٹر سیف الرحمان نے بتایا کہ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکاری ہیں, انہیں قائل کرنے کے لیے علماء دین پر مشتمل ٹاسک فورس بھی بنائی گئی ہے.
ہم نے اس کو ایک پورا ڈیٹا بنایا جو کہ وہ والدین جو انکاری تھے ان کے نام, ان کے جو قبیلہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم نے ان کے موبائل نمبر بھی لیے, اور ان کو اگر وہ مذہبی منع کرتے ہیں تو ان کو جو ہماری پروونشل اسکالرز ٹاسک فورس ہے اس سے مل کے, جو ریلیجیس سپورٹ پرسنز ہیں ان سے مل کر ہم نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی, ان کو فتاوی دیے, تمام چیزیں پوری بکس تھیں, اور اگر وہ مان گئے تو اس میں تقریباً 98% لوگ مان گئے, اور جو نہیں مانے تو ہم نے ان کی لسٹ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو دی تاکہ وہ اپنے انداز میں اس کو کر لیں.
واضح رہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں انسداد پولیو کی مہم پیر سے شروع ہوئی. اس وقت دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان دو ہی ایسے ممالک ہیں جہاں سے پولیو وائرس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. اس تناظر میں دونوں ممالک بچوں کو اپاہج کرنے والے اس وائرس کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان میں حالیہ برسوں میں انسداد پولیو مہم میں تیزی آئی ہے, خاص طور پر ان قبائلی علاقوں میں بچوں تک انسداد پولیو کی ٹیموں کی رسائی ممکن ہوئی جہاں ماضی میں سلامتی کے خدشات کے باعث ایسے مہمات چلانا ممکن نہ تھا. حکام اس عزم کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اس سال پولیو وائرس کے خاتمے کی جانب اہم پیش رفت ہوگی. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقے میں حملہ کرنے والے تین فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ دو حملہوروں نے بس سٹاپ پر موجود افراد پر فائرنگ کی, جس پر اسرائیلی فورسز نے انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. یہ واقعہ شہر الخلیل کو تقسیم کرنے والی یہودی آبادکاری میں پیش آیا. بیان کے مطابق اس واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے. اس حملے کے کچھ ہی دیر بعد اسی بس سٹاپ کے قریب ایک شخص نے اپنی کار اسرائیلی فوج کی گاڑی سے ٹکرا دی, جس پر فوجیوں کی فائرنگ سے فلسطینی شہری ہلاک ہو گیا. اس واقعے میں دو اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. امریکہ کی پانچ ریاستوں میں منگل کے روز ابتدائی انتخابات ہو رہے ہیں, اور صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے والے امیدوار ان سے کافی امیدیں وابستہ کی ہوئے ہیں. اسی دوران ان کی انتخابی ریلیوں میں تشدد کے لیے ریپبلکن پارٹی کے صف اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو خود ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں مدثرہ منصر.
ٹرمپ کی متعدد انتخابی ریلیوں میں ان کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہاتھاپائی اور لڑائی ہوتی رہی ہے, مگر ٹرمپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ تشدد ان کے انتخابی مہم سے پھوٹا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں,
And people stand up, and you ever notice? I guess I'm getting soft, but I'll tell the police. Do we love our police, by the way? They're so great.
ہم 25,000 لوگ دیکھ چکے ہیں. دو ہفتے پہلے الاباما میں 35,000 لوگ تھے. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نرمی اختیار کرتا جا رہا ہوں, مگر میں پولیس سے کہتا ہوں ہم اپنی پولیس سے محبت کرتے ہیں, یہ لوگ بہت اچھے ہیں, ہم انہیں نہیں نکالتے, پولیس ان سے نمٹتی ہے. لیکن میں پولیس سے کہوں گا کہ وہ اچھے طریقے سے پیش آئیں, کسی کو چوٹ نہ پہنچے. لیکن پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص تشدد پر اتر آتا ہے, لوگوں کو مارنا چاہتا ہے, توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے, تو پھر آپ کو کچھ سختی کرنی پڑتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں, آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ تو بھائی وہ شخص تشدد پر اتر آیا تھا. اتوار کے روز ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے ٹرمپ پر تنقید میں اضافہ کرتے ہوئے کہا
Well, listen, I don't know if it's his strategy or not. I do know that his approach to every issue is simply to use angry rhetoric.
سنیے, میں نہیں جانتا کہ آیا یہ کوئی حکمت عملی ہے یا نہیں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر مسئلے پر ان کا تیش میں آ کر بولنا, اکثر بے عزتی کرنا, گالی گلوچ, چلانا, یہ کوئی نتیجہ خیز حل نہیں. ہم سب الجھن کا شکار ہیں, ہم غصے میں ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں, کیونکہ وہ واشنگٹن پر برہم ہیں. وہ ان سیاستدانوں سے خفا ہیں جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے. خفا میں بھی ہوں, مگر ڈونلڈ خود 40 سال تک واشنگٹن کی بدعنوانی میں الجھے رہے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن نے ٹرمپ پر نفرت اور خوف پھیلانے کا الزام لگایا. ان کے حریف برنی سینڈرز نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں لہجہ نرم کر لیں گے اور اپنے حامیوں کو بتائیں گے کہ تشدد قابل قبول نہیں. ٹرمپ ریلیوں میں بڑھتی ہوئی لگاتار گڑبڑ کے لیے سینڈرز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ جواب میں اپنے حامیوں کو سینڈرز کی ریلیوں میں بھیجیں گے. فلوریڈا, اوہایو, الینوائے, میزوری اور نارتھ کیرولائنا میں ہونے والے یہ ابتدائی انتخابات ٹرمپ کے مخالفین کے لیے خاص طور پر اہم ہیں, جو انہیں بڑھتی ہوئی ناقابل تسخیر برتری مستحکم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برازیل کی پولیس نے کہا ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے صدر دلما روزیزا کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے اتوار کے روز ملک کی سڑکوں پر احتجاج کیا. مظاہرین نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ صدر کے خلاف مواخذے کی کاروائی جاری رکھیں جو بدعنوانی کے اسکینڈل میں ملوث ہیں اور ملک کو 25 سال کی بدترین کساد بازاری میں لے گئی ہیں. روزیف اور ان کی ورکرز پارٹی اقتدار برقرار رکھنے کی کوششیں کر رہی ہے, جبکہ حکام ملکی تیل کمپنی پیٹروبس کے ایک بڑے کرپشن کیس کی تحقیقات میں ملوث ہیں. کیمرون نے کہا ہے کہ نائجیریا کے ساتھ اس کی شمالی سرحد پر واقع اس کے ہسپتال بوکو حرام کے شورش کے نتیجے میں ہونے والے متعدد زخمی متاثرین سے بھر چکے ہیں. اس علاقے میں ہسپتال کے عملے, طبی ساز و سامان اور انفراسٹرکچر کی شدید قلت ہو گئی ہے. شمالی کیمرون کے علاقے مورا سے وائس آف امریکہ کے لیے موکی ایڈون کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
نائجیریا کی سرحد سے لگ بھگ 20 کلومیٹر پر واقع کیمرون کے ڈسٹرکٹ مورا کے اسپتال میں 16 سالہ گوندولن امیخ کو درد سے نجات کی دوائیاں دی جاتی رہی ہیں. اس کا کہنا ہے کہ فروری میں نائجیریا کے اس کے قصبے گوشے میں کیمرون اور نائجیریا کی فوج کی جانب سے بوکو حرام کے خلاف منظم حملوں کے بعد کیمرون اور نائجیریا کے فوجیوں نے اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا تھا.
ہم
اس وقت اسکول میں تھے جب ہم نے ہر طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی. طیارے, فوجی اور جنگی ہیلی کاپٹرز تک گولیاں برسا رہے تھے اور ہم بہت گھبرا گئے تھے. مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی. یہ الفاظ تھے ڈسٹرکٹ مورا کے ہسپتال میں داخل 16 سالہ گوندولن امیخ کے. کیمرون, نائجیریا, چاڈ, نجر اور بنین کی علاقائی فورسز گزشتہ دسمبر کے مہینے سے سرحد کے ساتھ واقع بوکو حرام کے مضبوط مراکز پر حملے کر رہی ہیں. شورش پسندوں کی جانب سے اچانک حملوں, خود کش بم دھماکوں اور بارودی سرنگوں کے نصب کیے جانے کی وجہ سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے. کیمرون کی میڈیکل کونسل میں ایک فرانسیسی نجات رضاکار ہننا لچنٹرک کا کہنا ہے کہ مورا کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 50 بستروں کی گنجائش ہے اور اس میں اس وقت کیمرون اور نائجیریا کے 350 متاثرین موجود ہیں. ان کے الفاظ,
Actually, their health status and their mental status is very worrying. So all these people, families, women, children, have been hiding so long in the bush, eating nothing and drinking dirty water. So they arrive in Cameroon in very, very bad situation in terms of health.
اصل میں ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہت تشویشناک ہے. یہ تمام لوگ, ان کے خاندان, خواتین اور بچے بہت لمبے لمبے دورانیوں تک جھاڑیوں میں چھپے رہے تھے. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ گندا پانی پیتے رہے. اس لیے جب وہ کیمرون پہنچے تو ان کی صحت کی صورتحال انتہائی خراب تھی. یہ الفاظ تھے کیمرون کی میڈیکل کونسل میں ایک فرانسیسی نجات رضاکار ہننا لچینٹرے کے. کیمرون کے وزیر صحت آندرے مامافودا نے کہا ہے کہ نائجیریا کی سرحد کے ساتھ واقع 5 ہسپتال مریضوں سے بری طرح بھر چکے ہیں اور وہاں 1700 سے زیادہ متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف تقریباً 400 کا عملہ موجود ہے. اس ہسپتال میں بمشکل 300 مریضوں کی گنجائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے طبی آلات اور انفراسٹرکچر کا فقدان ہے، اور بین الاقوامی معاونت کی کوششوں کے باوجود ہسپتالوں میں رسدیں کم پڑ رہی ہیں۔ ان کے الفاظ:
Je suis venu ici pour apporter le réconfort et les encouragements du chef de l'État et du chef du gouvernement.
وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے متاثرین اور طبی عملے دونوں کی تسلی اور حوصلہ افزائی اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ صدر اور کیمرون کی حکومت ان کے مسائل سے آگاہ ہے اور وہ انہیں حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیمرون کا کہنا ہے کہ اس سال جنوری 2015 اور مارچ کے درمیان نائجیریا کے ساتھ اس کی شمالی سرحد پر بوکو حرام کے استبداد کے 1500 سے زیادہ متاثرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس سال اب تک 120,000 تارکین وطن یونان کے قریبی جزیروں تک پہنچنے کی کوشش میں ترکی کے ساحلی علاقے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر شام کی جنگ سے متاثر ہونے والے پناہ گزین تھے، جنہیں توقع تھی کہ وہ شمالی یورپ پہنچ جائیں گے۔ ترکی میں مجموعی طور پر شام کی جنگ سے متاثرہ پناہ گزینوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو لگ بھگ 25 لاکھ ہے۔ ان میں سے اکثر پناہ گزین کیمپوں کی بجائے قصبوں اور شہروں میں رہ رہے ہیں۔ استنبول کا علاقہ درحقیقت اب چھوٹے دمشق کے طور پر معروف ہے۔ اس ہفتے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کو وہاں جانے کا موقع ملا اور انہیں پتہ چلا کہ ترکی میں پناہ گزینوں کے لیے زندگی دشوار ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یورپ جانے کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
استنبول کا ضلع اکسرائے، جہاں چھوٹے سستے ہوٹل اور بورڈنگ ہاؤس موجود ہیں، روایتی طور پر خطے میں جاری بحران کے باعث اپنے گھروں سے بے دخل ہونے والوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے۔ افغانوں، ایرانیوں، عراقیوں، سب نے کسی نہ کسی وقت یہاں پناہ لی ہے۔ ان دنوں یہاں رہنے والے شامی باشندے ہیں، اور اس وجہ سے اس علاقے کو چھوٹا دمشق کہا جا رہا ہے۔ یہاں کی گلیوں کی فضا میں گرم مسالوں کی خوشبو رچی ہوئی ہے، خاص طور پر دار چینی، جو شامی کھانوں کی ایک پہچان ہے۔ منڈی ریسٹورنٹ 2.5 سال پہلے کھلا تھا۔ دیوار پر لگی ایک تصویر ہوٹل کے مالک کے اس پرانے ریسٹورنٹ کو دکھاتی ہے جو شام میں تھا اور جنگ کی وجہ سے بند ہو گیا۔ احسان عبدی، جو اس وقت 3 ریسٹورانوں کے حصے دار ہیں، کہتے ہیں کہ استنبول ان کے لیے اچھا ثابت ہوا ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کھانوں کے روایتی ذائقوں کے ساتھ ساتھ زبان کے فرق نے بھی مشکلیں پیدا کی ہیں۔ ان کے الفاظ:
In the beginning it was a little difficult for ignoring the language of Turkish language. It was very difficult first, but then Turkish people and Turkish government.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں میرے لیے ترکی زبان بہت مشکل تھی، لیکن اس کے بعد ترکی کے لوگوں اور ترک حکومت نے ہماری مدد کی۔ اب شام کے لوگ یہاں آتے ہیں، عراق سے، افریقہ سے، مشرقی ایشیا سے، تھائی لینڈ اور فلپائن سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ وہ سب چاول پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ترکوں کے لیے ایک نئی طرز کا کھانا ہے۔ اگرچہ یہ مزیدار کھانا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی نئی چیز کو آزمانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہوٹل کے مالک احسان عبدی کے۔ لٹل دمشق یعنی چھوٹے دمشق کا تعلق صرف ریستورانوں سے ہی نہیں ہے، یہاں اور بھی بہت سے کاروبار ہیں۔ عبد القادر ترہان نے سرحد پار شام سے اپنی فوڈ پروسیسنگ کی فیکٹری ترکی کے شہر غازیان ٹیپ میں منتقل کر لی تھی، اور اب وہ استنبول سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، جس کے تمام عرب دنیا کے ساتھ رابطے ہیں۔ ترہان کا کہنا ہے کہ شام کے بہت سے کاروباری افراد کے نزدیک استنبول ایک بہت اچھا مرکز ہے۔ ان کے الفاظ:
فی المجال المطاعم او فی المجال العقاری او فی مجال السیاحہ نسبة جيدة لا بأس بها في الأصل، يعني
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سے قسم کے کاروبار ہیں، ریستوران، جائیدادوں کی خرید و فروخت یا سیاحت وغیرہ۔ حلب سے آئے ہوئے بہت سے لوگ مصنوعات تیار کرنے کے کاروباروں سے منسلک ہیں۔ ترکی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہاں 10,000 سے 12,000 شامی کمپنیوں کے پاس سرکاری لائسنس موجود ہیں، اور وہ قانونی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ لیکن بہت سے شامی باشندے اپنے جینے کا سامان کرنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ ترہان کے دفتر سے چند منٹوں کے پیدل سفر پر ایک عوامی چوک ہے، جہاں عموماً ہزاروں شامی باشندے محض وقت گزاری اور یورپ منتقل ہونے کے خواب دیکھتے ہوئے مٹر گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
حیات سورین ہم استنبول مملحہ نہائیہ کلن عم بیروح علی المانیا علی بلغاریا یعنی الاکل غالی ہوں کتیر یعنی اجار غالی.
شام کے ایک پناہ گزین مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی کام نہیں ہے اور یہاں استنبول میں شامیوں کی کوئی زندگی نہیں ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ خوراک اور کرائے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہر کوئی جرمنی یا بلغاریہ جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ استنبول میں شامیوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہے اور جب انہیں کوئی کام ملتا ہے تو وہ بہت مشکل نوعیت کا ہوتا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں صبح کے 2 بج جاتے ہیں. ریسٹورنٹ کے مالک احسان عبدی کا کہنا ہے کہ پھر بھی بہت سے شامی باشندوں کے لیے یورپ بھی کوئی جنت نہیں ہے. ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں شروع میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جنت ہے. وہ سوچتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے اور یورپ والے انہیں روپیہ پیسہ دیں گے. وہاں اس طرح نہیں ہوتا، ان میں سے زیادہ تر کو لازمن کام کرنا پڑتا ہے. یہ الفاظ تھے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شام میں جنگ کو روکنے کے حالیہ مقاصد میں ایک بات شامل تھی کہ شام کے شہروں اور دیہاتوں میں جو محصور ہیں امداد پہنچائی جائے، جن کی انہیں اشد ضرورت ہے اور جنہیں خوراک اور طبی ساز و سامان سے محروم کر دیا گیا ہے. بعض علاقوں میں یہ صورتحال مہینوں بلکہ برسوں سے جاری ہے. 26 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے قرارداد 2268 منظور کی، جس میں جنگ کو روکنے کی توثیق کی گئی اور فریقین سے اس اپیل کا اعادہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر پورے شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے اداروں کو تیزی کے ساتھ اور محفوظ طریقے پر اور بلا روک ٹوک رسائی مہیا کریں، اور یہ کام بیشتر براہ راستوں سے کیا جائے تاکہ فوری طور پر درکار انسانی ضروریات کی امداد تمام ضرورت مند لوگوں تک پہنچ سکے. اقوام متحدہ کا نصب العین یہ ہے کہ مارچ کے آخر تک 17 لاکھ شامیوں کو امدادی سامان مہیا ہو جائے. 27 فروری کو جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے بعد سے لڑائی میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر جنگ بندی میں خلل بھی پڑا ہے. بہرحال خاصی مقدار میں امدادی سامان ان لوگوں تک پہنچایا گیا ہے جنہیں اس کی اشد ضرورت تھی. تاہم انسانی ہمدردی سے متعلق دوسرے کئی قافلوں میں اب بھی تاخیر پیدا ہو رہی ہے. واشنگٹن میں اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جان کیری نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اسد حکومت ضروری اجازت نامے مہیا کرنے میں بدستور لیت و لال سے کام لے رہی ہے. ان میں سے بہت ساری امداد کی تیزی سے ترسیل ہو سکتی ہے، لہذا ہم اسد حکومت سے اپیل کریں گے کہ کم از کم اب جب کہ جنگ رکی ہوئی ہے شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی جائے. وزیر خارجہ کیری نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ شام کی افواج اور عہدیداروں نے ان قافلوں سے وہ امدادی سامان ہٹا لیا ہے جن کی ترسیل کی اس سے پہلے اجازت دی گئی تھی. دراصل انہوں نے ساز و سامان میں سے ہاتھ ڈال کر دوائیں نکال لی ہیں اور دوسرا من پسند سامان بھی باہر نکال لیا ہے، محض اس لیے کہ وہ انہیں اپنے لیے رکھ لیں، حالانکہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ یہ رکاوٹ ختم ہونی چاہیے اور ہم روسیوں اور ایرانیوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اس ملک پر جس کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں اس بات کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بالآخر جو داؤ پر لگا ہوا ہے وہ جنگ اور خون خرابے کے اس چکر کے خاتمے کا موقع ہے جس نے شام کو تباہی سے دوچار کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی اس سفارتی راستے پر عمل بھی جو ویانا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں طے پایا تھا، جس کا مقصد ایک مستحکم متحدہ مکمل اور غیر فرقہ وارانہ شام کی تشکیل ہے جہاں شام کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بیجی جلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھی گل رخ، اور ہمارے انجینئر ہیں بل باربر۔ اپنی میزبان نیلوفر موغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔